الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال في موضع آخر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی تو کش کولے گدائی ہے چر ویشی چے سلطانی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام حضرت مولانا عبدالستار توحیدی صاحب اور راولپنڈی ڈویژن کے اکابرین علماء اہل سنت رنگ بازار کا یہ عظیم الشان اجتماع جو راولپنڈی میں سال ہا سال سے منعقد ہو رہا ہے اس کانفرنس میں آج سے پہلے جب میری حاضری ہوئی تھی تو اس میں میرے قائد مولانا حق نواز شہید بھی موجود تھے لیکن آج یہاں وہ موجود نہیں میرے بھائیوں مولانا حق نواز شہید بے شک موجود نہیں ہے لیکن ان کا مشن موجود ہے ان کی آواز ان کی للکار ان کا پروگرام، ان کا نصب العین آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سید الانبیاء کانفرنس ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنے موقف کی وضاحت کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں معروضات پیش کی جائیں۔ میرے بھائیوں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اور آپ سے محبت ہے، اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کی ہر چیز سے محبت کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے لیکن حضور کے دوستوں کو میں کافر کہتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، 28 ستمبر کو لاہور میں وزیر اعظم کی میٹنگ میں جب ہم نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ صحابہ کرام کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے، تو اتفاق ایسا تھا اور ہمیں اس پر بڑی خوشی بھی ہوئی کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نمائندوں نے ہماری تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مطالبے کو تسلیم کرتے کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے، بلکہ موت سے بھی اگر کوئی بری سزا ہے تو وہ بھی دی جائے۔ تو ہمیں اس بات پر بڑی خوشی تھی، لیکن 30 ستمبر کو لاہور میں انہوں نے اس کے خلاف بیانات دیے اور وہی تکیے والی زبان وہاں بھی استعمال کی گئی۔ ہمیں اس پر بڑا افسوس ہوا۔ وہاں میٹنگ میں ایک صاحب نے بات کی، اس نے کہا کہ رسول اللہ کے گستاخ کے لیے تو سزائے موت سمجھ میں آتی کہ حضور کے گستاخ کو سزائے موت ہو، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کیسے ہو، کیسے مقرر کی جائے؟ بات بظاہر عجیب لگتی ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کو سزائے موت ہو اور جو حضور کے صحابی ہیں ان کے گستاخ کو بھی سزائے موت ہو۔ عام آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں فرق ہونا چاہیے۔ تو میں نے وہاں پر ایک وضاحت کی تھی اور آج وہی وضاحت میں یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر سزائے موت مانتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی پر بھی تمہیں سزائے موت تسلیم کرنی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی گستاخی حقیقت میں رسول اللہ کی گستاخی۔ ایک آدمی کہ ہم عظمت تسلیم ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کا ساتھی ہے، اس کی عظمت کی وجہ ہی نبی ہے۔ میں نے اس صاحب سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی ایک آدمی توہین کرے، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ حضور کی نہیں، حضور کے نالین مبارک کی، یا حضور کے نالین کی نہیں، آپ کے کندھے پر جو چادر آئی اس کی توہین۔ تو اس نے کہا وہ بھی نبی کی توہین ہے۔ میں نے کہا آپ کے نالین کی توہین اگر نبی کی توہین ہے تو آپ کے رفقا ابو بکر و عمر کی توہین نبی کی توہین کیسے نہیں؟ آپ جوتے کی توہین کو نبی کی توہین کہتے ہیں، کیوں؟ کہ جوتے کی نسبت نبی کے ساتھ ہے۔ تو جس آدمی کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، جس صحابی کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، جس کی عظمت کی وجہ ہی پیغمبر ہے، کون جانتا تھا ابو بکر کو اگر وہ نبی کا صحابی نہ ہوتا؟ کون جانتا تھا فاروق اعظم کو اگر وہ نبی کا صحابی نہ ہوتا؟ تو پیغمبر کے صحابہ کی عظمت، پیغمبر کے عشق اور محبت کی وجہ سے ہے
اور حضور نے فرمایا علیہ السلام نے من احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت رکھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو چونکہ میرے ساتھ محبت اس لیے اس نے صحابہ سے محبت رکھی، ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے بغض اس لیے رکھا کہ اس کو چونکہ میرے ساتھ بغض تھا اس لیے اس نے صحابہ سے بغض رکھا، یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے. اور حضور نے آگے فرمایا من آزاہم فقد آزانی، جس نے صحابہ کو تکچائی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آزانی فقد آز اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، ومن آز اللہ فیوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لے لے اور اس کو پکڑ لے. میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. نص سے قطعی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کی توہین حقیقت میں پیغمبر کی توہین ہے. صحابہ میں جو عظمت ہے حقیقت میں وہ پیغمبر کی عظمت وجہ سے ہے، صحابہ میں جو مقام ہے وہ نبی کی وجہ سے مقام ہے. ابو بکر کی صداقت کی تعریف کرتے ہو کیوں؟ کہ ابو بکر کی صدارت پیغمبر کے صدق کا شاہکار ہے، فاروق اعظم کی عدالت رسول اللہ کے عدل کا نمونہ ہے، اور عثمان غنی کی شرافت پیغمبر کی شرافت کا نمونہ ہے، حضرت علی کی شجاعت رسول اللہ کی بہادری کا نمونہ ہے. اگر ان لوگوں کی نسبت کملی والے سے نہ ہوتی تو آج پوری دنیا میں کوئی طبقہ مسلمانوں کا ان کا احترام نہ کرتا، اور امت مسلمہ میں ایک اہل سنت الجماعت ایسا گروہ ہے، امت مسلمہ میں اہل سنت کا گروہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جن کی طرف سے کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا، کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی، کبھی جھگڑے کا آغاز نہیں ہو سکتا، کبھی ان کی طرف سے جھگڑا نہیں ہو سکتا. پاکستان میں شیعہ بھی رہتا ہے اور سنی بھی رہتا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، میں اس پر دلائل رکھتا ہوں، میں اس پر اور پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل پیش کر سکتا ہوں. میں اس پر اپنی گفتگو کا آغاز دلائل و براہین کی روشنی میں کر کے آپ پر واضح کروں گا کہ شیعہ کس طرح مسلمان نہیں ہے. لیکن ایک بات اس گفتگو سے پہلے آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، انتظامیہ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، حکمرانوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کا سنی خواہ وہ شافی ہو، خواہ وہ حنبلی ہو، خواہ وہ مالکی ہو، خواہ وہ حنفی ہو، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ اہل حدیث ہو، خواہ وہ دیوبندی ہو، دنیا کا کوئی سنی جھگڑا نہیں کر سکتا، لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتا، فساد کا آغاز نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ 1,44,000 پیغمبر کے صحابہ تمام کو ہم آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، دل کا سرور سمجھتے ہیں. شیعہ کہتا ہے کہ علی سے مجھے محبت ہے، سنی کہتا ہے کہ تجھ سے زیادہ میری محبت ہے، شیعہ کہتا ہے حسین سے محبت ہے، سنی کہتا ہے کہ تجھ سے زیادہ میری محبت ہے، اور شیعہ کہتا ہے مجھے فاطمہ سے انس ہے، سنی کہتا ہے کہ میرا انس تجھ سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ سنی کی طرف سے لڑائی کیسے ہوگی؟ جس کو شیعہ عقیدت کا مرکز سمجھتا ہے اس کو عقیدت کا مرکز تو میں بھی سمجھتا ہوں، جس سے اکشیہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے محبت کا اظہار تو میں بھی کرتا ہوں. جب میں ان سے محبت کرتا ہوں لڑائی میری طرف سے کیسے ہوگی، جھگڑا کیسے ہوگا، فساد کیسے ہوگا؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، لڑائی اس وقت ہوگی کہ میری عقیدت کا جو حرکت ہے جب اس کو گالی دی جائے گی، میری عقیدت کا جو محور ہے جب اسے کافر کہا جائے گا، میری عقیدت کی جو آماج گاہ ہے جب اسے منافق کہا جائے گا. لڑائی کا آغاز ہوگا، جھگڑے کا آغاز ہوگا، فساد کا آغاز ہوگا. اور یہ فیصلہ تم آنکھیں کھول کر کرو، آنکھیں بند کر کے کرو، کام کی کھڑکیاں کھول کر کرو کہ ان سارے گروہ میں اہل بیت کا گروہ ہو یا صحابہ کا گروہ ہو، ان دونوں گروہوں سے گروہوں میں کسی کے ساتھ دشمنی اگر میں کرتا ہوں تو جھگڑا میری طرف سے ہے، شیعہ کرتا ہے تو جھگڑا شیعہ کی طرف سے. ہماری طرف سے جھگڑا ہوگا کیسے جی؟ کس طرح جھگڑے کا آغاز ہوگا؟ میں کہتا ہوں ابو بکر وہ ہستی ہے کہ جس کو عیسائیوں اور یہودیوں نے جس کی عزت کی یا نہیں کی؟ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے
کہ جس کی عزت و تکریم عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی کی پی ایم اے کی. تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی ابو بکر پر ایمان نہیں بھی لائے لیکن ابو بکر صدیق کی عزت کرتے ہیں یا کرتے ہیں؟ آج بھی پوری دنیا کا یہودی ہندو ابو بکر اور عمر کے نظام کی تعریف کرتا ہے یا نہیں؟ بھی کیا بات ہے، کیا کرتے ہو؟ جی بات بیٹھے میں بیٹھ جا، میری طرف توجہ ہے آپ کی. میرے بھائیو، خاندان نبوت، پیغمبر کی صاحبزادیاں، رسول اللہ کے صاحبزادے، پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کے نواسے، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں ان کو کافر کہتا ہے وہ بھی اسی طرح کا کافر ہے جو صدیق کو کہنے والا کافر کہنے والا جس طرح کافر. ایک آدمی ابو بکر کو برا کہہ رہا ہے، میرے نزدیک وہ کافر ہے، اور میرے نزدیک وہ شخص کافر ہے جو حضرت علی کو گالی دیتا ہے، میرے نزدیک وہ شخص بھی کافر ہے جو نواسہ رسول کو گالی دیتا ہے. اس لیے جب میرے نزدیک ابو بکر کی توہین بھی روا نہیں، حضرت علی کی توہین بھی روا نہیں، حسین کی توہین بھی روا نہیں، تو مسلمانوں بتاؤ جھگڑا میری طرف سے کیسے ہوگا، فساد کیسے ہوگا؟ فساد پر غور تو کرو، لڑائی کون کرتا ہے، جھگڑا کون کرتا ہے، فساد کون کرتا ہے، بدماشی کون کرتا ہے، گالی کون دیتا ہے؟ تم جب گالی دینے والے کو تلاش کر لو گے تو جھگڑے کا پتہ چل جائے گا کہ جھگڑا کس کی طرف سے. میری بات پہ غور کرنا چاہیے، حکمرانوں تم بھی غور کرو. میں نے کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک اس بات کو دہرایا ہے کہ شاید تم اس بات پہ غور کرو، تم جھگڑے کی حقیقت پہ تو غور کرو. شیعہ سنی کا 14 سال سے اختلاف چلا آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج نواز شریف اس اختلاف کو مٹا دے گا، اس اختلاف کو ختم کر دے گا، نہیں میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ 1400 سال سے شیعہ سنی کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجوہات کو دیکھو، اور پھر آج جو آج 10 سالوں سے پاکستان میں اس میں شدت آئی ہے، اس شدت کی وجوہات کو تلاش کرو، اس کے حقائق کو تلاش کرو. بتاؤ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ پیغمبر کے رفقا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دہکتے ہوئے انگاروں پہ محمد کو نہیں چھوڑا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیویاں اور بیٹیاں چھوڑ کر بھی محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا. ان کی تعداد 1,44,000 ہے، ان میں حضرت علی بھی ہے، حسن حسین بھی ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب جنتی ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ سب مقام اعلیٰ پہ فائز ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان سب کے لیے قرآن کی 750 آیتیں ان کو جنت کی بشارت دے چکی ہے. جب میرا یہ عقیدہ ہے تو اس عقیدے میں جو خلل ڈالے گا، جو میرے اس عقیدے کا احترام نہیں کرے گا، میری اس عقیدت کی دھجیاں تار تار کرے گا، میری عقیدت کی دھجیوں کو اڑائے گا، میری عقیدت کے مراکز کو گالی دے گا، تو پھر جھگڑے کا موج وہ ہوگا، جھگڑے کا سر ہونا وہ ہوگا. اس کو تلاش کرو. میں تو علی کو بھی مانتا ہوں، حسین کو بھی مانتا ہوں، صدیق کو بھی مانتا ہوں، فاروق کو مانتا ہوں، میں فاطمہ کو بھی مانتا ہوں، میں عائشہ کو بھی مانتا ہوں، جب سب کو مانتا ہوں تو جھگڑا میری طرف سے کیسے ہوگا؟ اس کو تلاش تو کرو کہ جھگڑا کس وجہ سے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 1,44,000 سارے پیغمبر کے صحابی، سارا خاندان نبوت جنتی تھا، اعلیٰ مقام پہ فائز تھا، عظمت و کردار کا مالک تھا، اعلیٰ مقام پہ فائز تھا. ان پہ تنقید کرو گے جہنم میں جاؤ گے، ان کو برا کہو گے جہنم میں جاؤ گے، علی کو گالی دو گے جہنم کا ایندھن بنو گے، فاطمہ کو برا کہو گے جہنم میں جاؤ گے. میرا جب یہ عقیدہ ہے تو پھر میں لڑائی کیسے کر سکتا ہوں، میں جھگڑا کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں میرے باپ کو گالی دو گے، میں اس باپ کا دفاع ضرور کروں گا، میری ماں کو گالی دو گے دفاع ضرور کروں گا. لیکن حکمرانوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ گالی کون دیتا ہے، جھگڑا کون کرتا ہے، عید کون مارتا ہے، باپ کی پگڑی کون اچھالتا ہے، ماں کی آبرو کو تار تار کون کرنا چاہتا ہے؟ جو باپ کو گالی دیتا ہے اس کو پکڑو جھگڑالو وہ ہے، جو ماں کی بےزتی کرتا ہے اس کو پکڑو جھگڑالو وہ ہے. اور میں تو ماں کے پاؤں چاٹتا ہوں، میں تو باپ کے قدموں سے لپٹ جاتا ہوں.
صدیق قانون کا عدالت ہے، فاروق قانون کا حیا ہے، عثمان قانون کا علی قانون کا.
جھگڑے کا آغاز ہماری طرف سے ہو سکتا ہے؟ میری بات تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا پتہ چل رہا ہے کہ میری طرف سے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک سرے سچے تو جھگڑا کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کہتا جی مجھے کافر آ گیا، میں کہتا ہوں تو تو آج کی پیداوار ہے، تو بات 1400 سال پہلے کی کر، تو عقیدت کی بات کر، تو ان لوگوں کی بات کر جن کی وجہ سے آج تیرے ساتھ اختلاف ہے، ان کی تو بات کر۔ میرے نزدیک سارے صحابہ اور سارا خاندان نبوت جنت کا وارث ہے، جب میرا یہ عقیدہ ہے تو جھگڑا میری طرف سے ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اور میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں، شیعہ کو کہتا ہوں، حکمرانوں سے کہتا ہوں، اس بات کی تاکہ تھوڑی سی وضاحت آئے، اس بات کی تھوڑی سی تفصیل بیان ہو جائے، شیعوں تم بتاؤ، حکمرانوں تم بتاؤ، وزیر اعظم اور وزیر اعلی تم بتاؤ، 44 سال ہو گئے پاکستان کو قائم ہوئے، 44 سال کے اندر کسی ایک سنی عالم نے، کسی ایک سنی مولوی نے، کسی ایک خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ اہل حدیث ہو، خواہ وہ دیوبندی ہو، ایک سنی عالم بتاؤ جس نے حضرت علی یا حضرت فاطمہ یا حضرت حسین یا حضرت عباس ان کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو 44 سالہ تاریخ میں، ایک سنی عالم بتاؤ۔ بتا سکتے ہو؟ کوئی حکمران بتا سکتا ہے کہ 44 سال کی تاریخ میں کسی سنی عالم نے 44 سال کی تاریخ میں حضرت علی کو گالی دی ہو، حضرت فاطمہ کو گالی دی ہو، حضرت حسین کو گالی دی ہو، حضرت حسن کو گالی دی ہو؟ 44 سالہ تاریخ میں کراچی میں ایک محمود احمد عباسی تھا، اس نے کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید، اور ایک اور آدمی تھا نذیر اللہ شاکر، جس نے کتاب لکھی شمائل علی، یہ دونوں کتابیں لکھی، ایک کتاب، دونوں کتابیں تاریخ کی روشنی میں تھی۔ ان دونوں کتابوں میں حضرت علی اور حضرت حسین کے خلاف کچھ وہم ہوتا تھا ان کی توہین کا، کہ شاید اس تاریخ کے بیان کرنے میں حضرت علی کی توہین ہوتی ہو، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کتاب کو اہل سنت کی ساری برادری نے مسترد کر چھوڑا۔ اگر نہیں مسترد کیا تو بتاؤ، مجھے بتاؤ، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے علماء نے اور بابا ٹیپ سنگھ سے مولانا یوسف لدھیانوی اور کراچی سے مولانا یوسف لدھیانوی جو دوسرے مولانا لدھیانوی ہیں، مجھے بتاؤ انہوں نے عباسی صاحب کے خلاف کتاب نہیں لکھی؟ قاری طیب صاحب نے دیوبند سے عباسی کے خلاف کتاب نہیں لکھی؟ نذیر اللہ شاکر کی کتاب کو چوراہے میں آگ سنیوں نے نہیں لگائی؟ دو کتابیں دو آدمی لکھے 44 سالہ تاریخ میں، ان کو بھی بریلوی بھی مسترد کر دیں، اہل حدیث بھی مسترد کر دیں، دیوبندی بھی مسترد کر دیں، اور کوئی شخص ایک سنی مولوی بھی ان کی تائید نہ کرے 44 سالہ تاریخ میں حضرت علی کی؟ کیوں اس لیے تائید نہ کرے کہ علی کی ہماری عزت کی جگہ، علی ہماری عزت کی آواز گاہ ہے، حسین ہماری عزت کی آواز گاہ ہے؟ 44 سالہ تاریخ میں ایک کراچی سے آدمی تاریخ کا حوالہ دے کر حضرت علی کو برا کہتا ہے تو سنی اس کو بھی مسترد کرتا ہے، سنی اس کو بھی پیٹ ہٹاتا ہے، سنی ان کتابوں کو جلا دیتا ہے، سنی ان کتابوں کے بارے میں رائے کا اظہار کر کے ان کو مسترد کر چھوڑتا ہے۔ 44 سال تاریخ میں میں تو حضرت علی کے خلاف ایک لفظ برداشت نہ کروں، حسین کے خلاف ایک لفظ برداشت نہ کروں، اب آؤ 44 سال کی تاریخ میں بریلی دیوبندی آل حدیث جب علی کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھے، حسین کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھے، حضرت حسن کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھے، تو پھر جھگڑا میری طرف سے کیسے ہوا؟ لیکن آؤ شیو، میں تمہیں چوراہے میں لانا چاہتا ہوں کہ تم نے ابو بکر کے خلاف کتابیں لکھی، تم نے حضرت عمر کے خلاف کتابیں لکھی، تم نے حضرت عثمان کے خلاف کتابیں لکھی، تم نے حضرت عائشہ کے خلاف لکھا، تم نے ابو ہریرہ کے خلاف لکھا، تم نے حضرت بلال کے خلاف لکھا، اور 360 کتابیں شیعہ نے چھاپی جس میں ابو بکر و عمر کو ماں بہن کی گالی دی گئی ہے، ابو بکر و عمر کو کافر و مرتد لکھا گیا ہے، ابو بکر و عمر کو منافق و بے ایمان لکھا گیا ہے، ابو بکر و عمر کو شیطان لکھا گیا ہے، وہ کتابیں پاکستان میں چھپی ہیں۔ مجھے بتاؤ، وزیر داخلہ تم بتاؤ، آئی جی تم بتاؤ، وزیر اعظم تم بتاؤ، وزیر اعلیٰ تم بتاؤ، 44 سالہ تاریخ میں تو شیعہ کی عقیدت کے کسی مرکز کو گالی نہ دوں، اور شیعہ 1,44,000 میرے پیشواؤں کو، میرے مقتداؤں کو، میرے نبی کے صحابہ کو ماں بہن کی گالی دے، چوراہے میں گالی دے، تاریخ تقریر میں گالی دے، مجلسوں میں گالی دے، پتلے بنا کر آئے اور اس کے بعد بھی فسادی میں ہوں، جھگڑالو میں ہوں، تقریب کار میں ہوں اور جھگڑالو میں ہوں. اگر تمہارے امن کا یہی فلسفہ ہے تو اس فلسفے کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا کر تمہیں کہتا ہوں کہ تم سے بڑا بدماش کوئی نہیں، تم سے بڑا یار کوئی نہیں، تم سے بڑا فرقہ پرور کوئی نہیں، تم سے بڑا جھگڑالو کوئی نہیں. تم ہی بدماش ہو، تم ہی فرقہ پرور ہو، تم ہی جھگڑالو ہو. سنی نہ جھگڑالو ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور نہ جھگڑا ہمارا مل. کیسے ہوگا ہماری طرف سے جھگڑا؟ ہم نے کوئی کتاب لکھی ہے تو بتاؤ. تم کہتے ہو جی ہمیں کافر کہا گیا، تم غیر مسلمہ لوگ ہو. میری بات پہ غور کرو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے میرے نزدیک. تمہیں کافر کہا گیا، تمہیں کوئی پوچھتا ہے؟ اور تم نے 1400 سال آنے والی، 1400 سال سے پہلے آنے والی ہستیوں کو تم نے کافر کہا. ابو بکر و عمر کو تم نے بٹھایا دیا، کیا کہا جاتا ہے؟ تم نے ابو بکر و عمر کو کافر کہا. اور میں اس پر احتجاج کرتا ہوں، اور یہ احتجاج میرا حق ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے احتجاج کرنا بھی ہمارا حق نہیں؟ کتابوں میں احتجاج کی بات کرنا بھی ہمارا حق نہیں، اور یہ کہنا بھی ہمارا حق نہیں. ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ باتوں نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارا یہ احتجاج اور یہ ہمارا بین الاقوامی حق ہے. بیٹھ جاؤ، بھائی جو حق نواز شہید کی شہادت کو مانتا ہے بیٹھ جائے، بیٹھ جائے، بیٹھ جائے. کوئی بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تشریف رکھے، بیٹھ جائے. آپ کے سامنے آ چکا، بھائی کوئی آدمی پیچھے نہیں جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جو شخص میری بات سمجھ آئے اس کو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے. آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، رکھیں گے؟ میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ اس موقف پہ قائم ہے کہ جو شخص کسی کو گالی دیتا وہ قابل مذمت ہے. مذمت ہے یہ صحابہ کرام کو گالی دینا، یہ قابل تعزیر جرم، اور ہم اس جرم کے خلاف، اس بدماشی کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے. کرتے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ میرے بھائیو، میرے بھائیو، توجہ توجہ. آج پاکستان کی حکومت اگر ان بدماشوں کو لگام نہیں دے سکتی تو پھر سپاہ صحابہ لگام دینا جانتی ہے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ پر امن ہے، اور سپاہ صحابہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ دنیا میں کوئی کتا ابو بکر کو بھونکے. یہ برداشت کر سکتی ہے؟ یہ برداشت ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی بدماش فاروق اعظم کو بھونکے. آپ یہ برداشت کر سکتے ہو؟ جو کہتے ہیں برداشت کرتے، ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ بیٹھ جائیں، کھڑا نہیں ہو، بیٹھ جائیں. آدم کو اپنا امام مان چکا ہے، عثمان غنی کو اپنا امام مان چکا ہے، اگر اہل سنت نے مانا تو کیا قصور کیا؟
حضرات، آپ سب لوڈ سپیکر لگا کر امام باڑے کے اندر شور لگا رہے ہیں، اور ہمارا جلسہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. آپ اطمینان سے تشریف رکھیں،
آدمی ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے،
پیچھے ہمارے آدمی ہیں، کوئی فکر نہ کریں.
آنے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھو آج حکومت کہتی ہے کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری تم پر ہے, ہم پر نہیں ہے, حکمرانوں پر ہے یا نہیں ہے. اور 300 آدمی تمہاری سکتی ایک پر جا کر قبضہ کرے, اور ہم نے 200,000 آدمی حق نواز کانفرنس میں جمع کیا اور کوئی چڑی بھی نہیں مری, پھر بھی ہم فساتی ہیں. شیو تم نے ابوبکر کو کافر لکھا, تم نے عثمان غنی کو کافر کہا, تم نے حضرت عمر کو کافر کہا, سپاہ صحابہ تمہارے کفر کا چوکوں چوراہوں میں اعلان کرتی رہے گی.
انجمن سپاہی صحابہ, انجمن سپاہی صحابہ.
میرے بھائیوں, کوئی دنیا کا سنی جھگڑے کا آغاز نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا سنی جھگڑے کا آغاز کر سکتا ہے؟
نہیں.
کوئی سنی لڑائی کا آغاز کر سکتا ہے؟
نہیں.
بھئی اہل سنت کے نزدیک تو حضرت علی بھی ہمارے امام, حضرت فاطمہ ہماری عزت و آبرو ہے, حضرت حسن اور حسین ہماری عزت کی جگہ ہے. تو جو شخص حضرت علی کو امام کہتا ہے, حضرت حسن اور حسین کو عزت کی جگہ کہتا ہے, اس کی طرف سے لڑائی ہو سکتی ہے؟
نہیں.
تو پھر آپ دیکھیں کہ لڑائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, جھگڑے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ایک طبقے کی طرف سے صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں, لٹریچر لکھا جاتا ہے, صحابہ کے خلاف کتابیں چھپ کر بازار میں آتی ہیں, تو اس کے ریئیکشن کے طور پر, اس کے جواب کے طور پر ان لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ تم ابو بکر کو کافر کہتے ہو اور ہم تم کو کافر کہتے ہیں, تم فاروق اعظم کو کافر کہتے ہو, ہم تم کو کافر کہتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہمارا اکیلے کا نہیں, بلکہ قرآن نے بتایا جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں, اس کے کفر میں کوئی شک
نہیں.
اور اگر تم یہ چاہتے ہو, اگر ساجد نقوی اور پاکستان کا کوئی شیعہ, حتیٰ کہ پاکستان کا وزیر اعظم اگر یہ چاہتا ہے کہ شیعہ کو کافر نہ کہا جائے, تو پھر میں آج وضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا آسان حل ہے کہ پاکستان میں شیعہ اعلان کرے کہ جو آدمی ابو بکر و عمر کافر کہتا ہے ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک وہ بھی
کافر.
اور خواہ اس کی ذات میں کوئی ذاکر آئے, کوئی مولوی آئے, جو شخص ابو بکر صدیق کو کافر کہے گا اس کو کافر کہا جائے گا, جو فاروق اعظم کو کافر کہے گا اس کو کافر کہا جائے گا, جو عثمان غنی کو گالی دے گا اس کو کافر کہا جائے گا, اور اس کو کافر پیدار پہ چڑھ کے بھی کہا جائے گا, گولیوں کے سائے میں بھی کہا جائے گا, اور حکمرانوں سے ٹکرا کر بھی کافر کہا جائے گا, اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھی کافر کہا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کتاب لکھے ابو بکر صدیق کے خلاف کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر ہے, اور اس کے بعد ہم اس پر احتجاج کریں, اس کے بعد ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں, تو ایک طبقے کو تکلیف پہنچے. آج میں شیعہ سے کہنا چاہتا ہوں, شیعو ہم تمہیں کافر کہتے ہیں, تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تمہارے آباؤ اجداد نے, خمینی نے, نجفی نے ابو بکر عمر کو کافر لکھا ہے, اور 28 ستمبر کو لاہور میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے مندرجات پر تم متفق ہو جاؤ, یہ سارا جھڑا مٹ جائے گا. مٹ جائے گا یا نہیں؟ تو کیا مندرجات ہے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت ہونی چاہیے؟ یہ بات ساجد نقوی کے نمائندے نے وزیر اعظم کے سامنے تسلیم کی ہے, اور میں نے 110 کتابیں شیعہ کی وزیر اعظم کے سامنے پیش کی ہیں کہ ان کتابوں میں صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی گئی. تو جب وہ کتابیں ہم نے پیش کی تو پورے مجمع میں اور پورے حال میں ہنگامہ برپا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ صحابہ کی گستاخی کے خلاف ہم قانون بنائیں گے, اور جو صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی.
ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو کہتے ہیں چاہیے، دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ. پاکستان میں توجہ، آج پاکستان میں وہ کتابیں، وہ لٹریچر چھپ رہا ہے، اور وہ کتاب بھی پاکستان میں آ کر تقسیم ہوئی ہے، جس کتاب میں یہ لکھا گیا، جس کا نام حق الیقین ہے، جس کے 285 صفحے پہ ملا باقر مجلسی نے لکھا. اس کتاب کو خمینی نے ایران سے چھاپا، پاکستان میں بھیجا، اس میں عقیدہ رجت بیان کیا. عقیدہ رجت کا معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بھی قبر میں، قبر سے امام جس کو چاہے اٹھا سکتا ہے، عقیدہ رجت کا باب ہے. اور اس باب میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر و عمر اپنے روزے میں ہیں، لیکن جب امام مہدی آئے گا، خانہ کعبہ کا طواف کر کے مکے جائے، مدینے جائے گا، حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا، ابو بکر و عمر کو یہاں دفن کیوں کیا گیا؟ لوگ کہیں گے ابو بکر و عمر رسول اللہ کے دوست تھے، پیغمبر کے رفیق تھے، نبی کے سسر تھے، پیغمبر کے ساتھی تھے، اس لیے دفن کیے گئے. وہ کہے گا دنیا میں یہ سب سے بڑا گناہ ہوا، یہ سب سے بڑی زیادتی ہوئی. اس کے بعد ملا باقر مجلسی ملون کہتے ہیں کہ امام مہدی آگے بڑھے گا، حضور روضے کی دیوار توڑ دے گا، دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا، اور اندر داخل ہو کر ابو بکر و عمر کو زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے کہے گا، اے ابو بکر و عمر، آج تک جتنے دنیا میں زنا ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے ہیں، جتنی شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہیں، جتنی بدماشی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہے. وہ ملعون کہتے ہیں، اس کے بعد ابو بکر و عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ہمیں معاف کر دے، لیکن امام مہدی معاف نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ علی کو خلافت دے دیتے یہ بدماشی کبھی نہ ہوتی، یہ زنا کبھی نہ ہوتے، یہ عیاری کبھی نہ ہوتی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ابو بکر و عمر ہاتھ جوڑیں گے، لیکن وہ امام مہدی ان کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ قبر سے نکال کر چوک میں لٹکا دے گا، اور ان کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو ننگا کر ان کے جسم پہ کوڑے برسائے گا، اور کوڑے برستے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. شیعو بتاؤ، اس کفر کے بعد، اس تحریر کے بعد، اور ایسی کتابوں کے بعد آپ بتاؤ، آپ ہمیں کیا کہتے ہو؟ ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم پاکستان کے حکمرانوں سے کہتے ہیں، حکمرانوں یہ کتابیں ضبط کرو، حکمرانوں یہ لٹریچر بند کرو، جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ان کتابوں کو، ان کے لکھنے والوں کو سزا دو. لیکن حکمران لہتو لال کرتے ہیں، حکمران ہماری باتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، حکمران ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں. سپاہی صحابہ یہ جائز مطالبہ حکمرانوں کے سامنے پیش کر کے رہے گی، یہ جائز مطالبہ حکومت کے سامنے لا کر رہے گی. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے کہ ان کتابوں کو ضبط کیا جائے؟
دو منٹ ذرا نیچے بیٹھے
جو کیجئے آپ حضرات. سپاہی صحابہ کا یہ پروگرام آپ کو منظور ہے؟ آپ اس پروگرام پر پکے ہیں؟ اپنے اپنے علاقوں میں سپاہی صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ سپاہی صحابہ کے یونٹ اور پرچم لہراؤ گے؟ اور کالجوں، شکلوں اور یونیورسٹیوں میں سپاہی صحابہ بناؤ گے؟ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.
پر امن طور پر منتشر ہونا ہے. اب امیر جمعیت شاہ صاحب دعا فرمائیں گے.